ڈیفائی کرنے کے لیے جو سیٹنگ دے بھی دیں گے اور اس میں دیکھ پڑ جاؤں گا جدید زمانہ تبریز دورہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم الاخدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول کے اشعار ناز شریف کے اشعار سورہ طیبہ چلے جب نبی کے قدم دو چار اشعار میں پڑھے تھے اس میں تھوڑے سے اور بھی ہیں فرمائیں کہ میری قسمت کہاں یہ طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم جس سے چپ کے تھے کل سینے انبیاء میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر سہل ہوتا کہ سب کو طواف حرم یہ اپنا گھر چھوٹا بنوایا تاکہ آسان ہو طواف کرنا چکر آسان ہو چھوٹا چکر ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا کھا کے وش گرتے سب زائران حرم اپنے کعبہ کا پھیرا کیا مختصر صاحب بیت کی ہے یہ شان کرم گو حرم کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں ہے مگر دوستوں پاسبان حرم یہ پہاڑوں پہ سبزہ نہیں ہے یہ پاسبان حرم ہے یعنی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ آگے کیسے بتا رہے ہیں دکھانا ورنہ جی درختوں میں بیٹھے ہوئے کیمرے میں لیا کرتے باغ حرم کیونکہ ہمارے شیخ اور دادا شیخ اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں ماشاءاللہ تو اس سلسلے سے یہ مکہ مکرمہ میں اشعار ہوئے ہیں تو اس لیے یہ اشعار پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہم لوگ جسم یہاں ہیں دل مگر ان لوگوں کے ساتھ ہیں رب کعبہ سے بھی اور کعبہ سے بھی دور کر دیتے ہم کو جبال حرم ان پہاڑوں پہ بھی حفظ توحید کا رب کی جانب سے ہے انتظام حرم یعنی اس پہ اللہ نے گریزی نہیں کی پہاڑوں پر تو یہ کاٹمنڈا لوگ ظاہر سی بات ہے بیت اللہ کو چھوڑ کر گرینری میں جبال حرم پہ بیٹھے ہوئے ہوتے اور تصویریں بنوا رہے ہوتے یہ بھی ہجرت کا ایک راز تکوین ہے ورنہ روزہ بھی ہوتا جوار حرم قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں درمیان حرم روزہ محترم جا کے طیبہ میں دے سبز گنبد پہ جا اور مکہ میں ہو جا فدائے حرم بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم آپ کے گھر میں اختر کی یہ حاضری ایک نااہل پر ہے خدا کا کرم الحمدللہ جب ایئرپورٹ پہنچانے گئے تو جتنے لوگ جا رہے تھے سب نے احرام باندھا ہوا تھا ہمارے شیخ نے بھی احرام باندھا ہوا تھا وہاں بھی جب سب پہنچے سب نے احرام باندھا ہوا اب ظاہر سی بات ہے ہمارے بزرگان نے تصویریں تو نہیں کھنچواتے کہ ہم دادا شیخ کی تصویر منگوائیں کہ بھائی وہ کیسے لگ رہے ہیں تصور میں سوچ لیجیے، تھوڑا سا اس میں پڑھ کے سنا دوں. فرمایا کہ غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھ لیں، جس پر غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے یا اس کو ہٹا دیں. اس سے کہہ دیں کہ آپ اس وقت میرے سامنے سے چلے جائیں، لیکن بعض وقت اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو ہٹا سکیں، ایسے وقت میں خود ہی وہاں سے بھاگ جائے، مسجد چلا جائے، وضو کر لے، دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر دعا کر لے. پانی جو ہے غصے کا علاج ہے، وضو کر لو اور پانی بھی پی لو، کیونکہ آگ جب لگتی ہے تو پانی ہی سے تو بجھتی ہے. یہ حدیثوں کے علاج ہے بھائی. جب غصہ چڑھے وضو کر لے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. اس طرح سے وہ انتقام لینے سے دور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مارنے کے لیے کھڑے ہو کر دوڑنا آسان تھا، اب جب بیٹھ گیا تو انتقام سے ایک درجے دور ہو گیا. اب بیٹھ کر دوبارہ اٹھنے سے تھوڑی سی کاہلی تو لگے گی، اگر لیٹ گیا تو انتقام سے تین درجے نیچے آ گیا. کہے گا کہ لیٹ کر بیٹھوں، بیٹھ کر کھڑا ہوں، پھر دوڑوں مارنے کے لیے، چلو بھی جانے دو. یہ مشکات شریف کی روایت ہے، جب کھڑے ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہو تو لیٹ جائے. حدیث کی ترتیب دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں بھائی. وضو کا بھی حکم دے دیا تاکہ مزاج ٹھنڈا ہو جائے، اللہ کے عذاب کو سوچے کہ جتنا غصہ مجھے اس پر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے تو میرا کیا ٹھکانہ ہے، اور جتنی طاقت مجھے اس پر ہے اس سے زیادہ طاقت و قدرت اللہ کو مجھ پر ہے. اس وقت اللہ کو یاد کرے، اگر اس وقت اللہ یاد نہیں آتا اور غصے کی حالت میں اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ کسی کو یاد نہیں رہتی، غصے والا کہتا ہے یہی کہ بھائی صاحب ہمیں تو کچھ یاد ہی رہتا، یہی دلیل ہے کہ اس وقت وہ شیطان کے قبضے میں چلا گیا. سید صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، صوفی صاحب ہو، واعظ صاحب ہو، یا کوئی بھی صاحب ہو، یا خلیفہ صاحب ہو، کیا وجہ ہے کہ مومن ہو کر ہم نے اس وقت اللہ کو بلا دیا اور بنتے ہیں صوفی صاحب؟ تسبیحات بھی ہیں، گریہ و زاری بھی ہے، غصہ بھی ہے. ارے ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں اگر یہ اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتا، چاہے اس کو کتنا ہی رونا آئے، لیکن اگر اللہ کے بندوں کے حقوق میں وہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا تو کیا اس کے آنسو ہیں. حالت غضب میں سوچیں کہ ہم کس کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے تو امیدوار بنے ہوئے ہیں قیامت کے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا نہیں آ رہا. بتائیے، یا ہم بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں، کوئی ذرا سا ستا دے تو بغیر انتقام لیے چین نہیں آتا. دوبارہ اس کو پڑھ رہا ہوں، بڑا اہم یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے احباب میں، اور مجھے بھی اللہ معاف فرما دے، ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے امیدوار تو بنے ہوئے ہیں کہ قیامت کے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے. یہ شیخ العرب العجم حضرت والا رحمت اللہ کی باتیں ہیں، جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، کہ اللہ کی رحمت سے امیدوار تو بنے ہوئے ہیں، قیامت کے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا نہیں آ رہا. یہاں ہم بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ کوئی ذرا سا ستا دے تو بغیر انتقام لیے چین نہیں آتا. علامہ ابو القاسم کوشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الولی لا یکون منتقما والمنتقم لا یکون ولیا. اللہ کا ولی انتقام لینے والا نہیں ہوتا، اور انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ بات خاص مجھے عرض کرنی. بیوی شوہر سے انتقام لے رہی ہے، شوہر بیوی سے انتقام لے رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. گھر میں ہی انتقام کا جذبہ کیوں ابھر رہا ہے؟ آپس میں یہ تو محبت رہنے والی چیز، یہ رشتہ ہوتا ہے. جتنے جو قریبی ہوتے ہیں، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، ساس سسر، نانا دادی، پھپھو، خالہ، تایا، چچا، ماموں، یہ تو سب محبت والا رشتہ ہوتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ ہے، بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، تو مفتیان کرام سے اپنے شیخ سے رابطہ کریں. ان الولی لا یکون منتقما والمنتقم لا یکون ولیا. اللہ کا ولی انتقام لینے والا نہیں ہوتا، اور انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور ہم لوگ شیخ سے اس لیے بیٹھ ہوئے کہ اللہ کا ولی بنیں گے، اللہ کا دوست بنیں گے، اور اللہ کا ولی بننا فرض ہے. جو اللہ کے بندوں پر رحم کرنا نہیں جانتا، وہ کس منہ سے اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے؟ اس لیے اللہ نے ایک آیت نازل فرما دی، اگر تم اپنی مغفرت چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے میری رحمت چاہتے ہو تو میرے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دو. لیکن اگر کسی سے بار بار غلطی ہو جاتی ہے تو مایوس ہرگز نہ ہو. اس کا علاج یہ ہے کہ غصہ اترنے کے بعد فوراً اس کی تلافی کرے.
بہت سے لوگ غصے کے مریض ہوتے ہیں، تلافی کرنے سے نفس بڑا سدھر جاتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک صاحب کو غصے سے جو بار بار مغلوب ہو جاتے تھے یہ علاج فرمایا کہ جب غصہ اتر جائے تو ٹھنڈا ہو جائے، تو جس پر غصہ کیا ہے مجمع عام میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پکڑے، بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر رکھیں. ایک دو بار ایسا کرنے سے ہی نفس کو عقل آ جائے گی، پھر یہ غلطی نہیں کرے گا، کہے گا کہ غصے کے بعد تو بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، لہٰذا ایسے غصے سے میں باز آیا. یہ چند علاج ہیں، جس پر غصہ آ رہا ہے اس سے الگ ہو جائے، دور چلا جائے، ٹھنڈا پانی پی لے، وضو کر لے، اللہ کے غضب اس کے پکڑ کو یاد کرے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی سکھایا تھا، جو ایک حدیث ہے اس میں لکھی ہوئی ماشاء اللہ. اور غصے کے وقت یہ سوچے کہ اگر میری خطاؤں پر اللہ تعالیٰ گرفت فرمانے لگے تو میں کیا چاہوں گا، یہی بھائی کہ میری معافی ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے. بس جب میں اپنے لیے معافی کو پسند کرتا ہوں تو مجھ کو بھی اس شخص کو معاف کر دینا چاہیے، اور یہ شخص میرا اتنا خطاوار تو نہیں جتنا میں اللہ کا مجرم ہوں اور اللہ کا خطاوار ہوں، اور اللہ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان کے حلم نے مجھے بچا رکھا ہے، یعنی اللہ کے برداشت نے مجھے بچا رکھا ہے، ورنہ اگر وہ چاہیں تو ابھی زمین کو پھاڑ دیں اور زمین کے اندر مجھے دھسا دیں. جب اللہ کا میرے ساتھ عفو و کرم کا یہ معاملہ ہے اور میں ان کی معافی کا ہر وقت محتاج ہوں تو کیوں نہ اس شخص کو معاف کر دوں. حکیم الامت فرماتے ہیں کوئی وقت مقرر کر کے روزانہ کچھ دیر اپنے عیوب کو یاد کر لیا کرے، اور سب سے اچھا وقت جو ہے کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ جائے، فجر میں اچھا وقت ہوتا ہے، یا عشاء میں، یا ظہر میں، یا عصر، مغرب، جس وقت جس کو سہولت ہو کچھ دیر اپنے عیوب کو یاد کر لیں، سوچا کریں کہ کائنات میں سب سے زیادہ حقیر اور برا تو میں ہوں. اس سے تکبر کی جڑ کٹ جائے گی، جب تکبر ختم ہو جائے گا تو غصہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ غصے کا سبب، غصے کی وجہ تکبر ہی ہے. غصے کے وقت یہ سوچے کہ میں تو سب سے برا ہوں، اس لیے اپنے سے بہتر پر غصہ کرنے کا مجھ کو کیا حق ہے، سب سے برا تو میں ہی ہوں نا، کمال ہی سب سے برا ہے، دوسروں پہ غصہ کر کے کیا کروں گا، یعنی اس کو تو میں حقیر سمجھ رہا ہوں. ایک وظیفہ بھی ہے جس سے غصے میں کمی آ جائے گی، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور کھانا کھانے کے وقت 3-3 بار پڑھ کر کھانے پر بھی دم کر لیں اور پانی پر بھی دم کر لیں. ان اللہ کی شان رحمت کا اس پر ظہور ہو جائے گا، کیونکہ مٹی سورج کی شعاؤں سے سفید اور روشن معلوم ہوتی ہے، جہاں سورج کی شعا نہیں ہے وہاں تاریخ اور بے نور ہوتی ہے. اس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت کا آفتاب اس پر اپنی کرن ڈال دے گا، رحمت کی کوئی شعا آ جائے گی، انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ وظیفہ بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، جیسا مرض ہو اس کے مناسب اللہ کے ناموں سے کوئی نام کا انتخاب کر لو، اللہ تعالیٰ کی صفت کا ظہور پڑھنے والے پر ہو جائے گا. مثلا بیمار ہیں یا سلامو پڑھ لیں، اس پر سلامتی کا ظہور ہو جائے گا. مفلس ہیں تو یا مغنی پڑھ لیں، اللہ کی صفت غنا کا ظہور ہو جائے گا. اسی طرح اللہ کا نام رحمان و رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شان رحمت کا ظہور ہو جائے گا، اس کا غیظ و غضب کم ہو جائے گا، بیجا غصہ نہیں آئے گا. شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے تھے کہ چلتے پھرتے کثرت سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا رہے، لیکن اتنا زیادہ نہ پڑھے کہ دماغ گرم ہو جائے، بلکہ اپنی طاقت و تحمل کے مناسب پڑھے. بس چلتے پھرتے کبھی کبھی کہہ لیا کرے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. گاڑی چلا رہے، گھر میں عورتیں کھانا پکا رہی ہیں، تو تھوڑا سا ایک دفعہ 10 دفعہ تاک اعداد میں پڑھ لیں. یہ نہیں کہ مشین کی طرح زبان چلے جا رہی ہے، آج کل کنواں کمزور ہو گئے، زیادتی وظائف سے دماغوں میں خشکی پیدا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ پاگل ہو گئے. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں، کوئی وظیفہ بھی طاقت سے زیادہ نہ پڑھیں، بلکہ کسی مسئلے سے مشورہ بھی کر لیں. جو لوگ سن رہے ہیں ان میں جو ڈپریشن کے مریض ہیں، نیند نہیں آتی، جن کو میں نے منع کیا ہوا ہے، وہ مجھ سے بغیر پوچھے بلا وجہ اتنا نہ پڑھیں. اچھا، 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا اگر کسی کو مشکل ہوتا ہے، چلو 7 مرتبہ پڑھ لو. 7 مرتبہ ہی مشکل لگ رہا ہے تم لوگوں کو، 3 مرتبہ پڑھ لو، کیونکہ آج کل کراچی میں بڑی مصروفیت ہے. دیہاتوں میں تو یہ وظیفہ زیادہ بھی بتا دو تو کہیں گے صاحب یہ تو بڑا کم ہے، کیونکہ ان کے کنواں بھی مضبوط ہوتے ہیں، فارغ لوگ ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں وہاں تو، مطلب ظہر میں کام کیا، اثر تک فارغ ہوئے، اور وقت بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن کراچی والے کہتے ہیں 21 مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے. ایک تاجر سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے صاحب مجھے تو کراچی میں مرنے کی فرصت بھی نہیں ہے. میں نے کہا جی ہاں، آپ کو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے، موت کا فرشتہ جب آئے گا تو سیٹ صاحب سے مشورہ کرے گا، حضور آپ کو مرنے کی فرصت ہے یا نہیں، جان نکالوں یا نہ نکالوں، ابھی آپ بزی تو نہیں ہیں؟ کہیں گے بزی ہوں. وہ کہے گا اچھا بزی ہو، مگر میں بز ہی بنا کے رہوں گا. بز کے معنی بکری, یعنی ابھی روح نکالتا ہوں. اسرائیل علیہ السلام شیروں کو بکری بنا دیتا ہے, روح ایسے نکالتے ہیں کہ پہلوان کی دھڑام سے گر پڑتا ہے. کوئی کتنا ہی بڑا پہلوان ہو, موت کے سامنے اس کا کیا داؤ چلے گا. اسی طرح یا ارحم الراحمین بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہیں جس کو غصے کی بیماری ہو. یہاں تک کہ ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ مجھ سے فرمایا, کتنی ہی زبردست مصیبت کسی کو ہو, کتنی ہی پریشانی ہو, قرضے کی ہو یا بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا ہو, کوئی دشمن ستا رہا ہو, کوئی بھی مصیبت ہو, تو 500 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھے اول آخر درود شریف. انشاءاللہ 40 دن بھی نہیں گزریں گے اس کی مصیبت دور ہو جائے گی. اور حدیث شریف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب کہتا ہے یا ارحم الراحمین تو اللہ ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتے ہیں جو کہتا ہے اے شخص ارحم الراحمین, اپنی شان رحمت سے تیری طرف متوجہ ہیں, بول کیا مانگتا ہے. اس وظیفے سے غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا, دنیاوی کام بھی بنیں گے, مشکلات بھی دور ہوگی. اچھا اگر 500 بار نہ بن سکے تو 111 دفعہ پڑھ لے. 111 دفعہ پڑھنا کیا مشکل ہے. 70 دفعہ پڑھ لے, 70 دفعہ مشکل ہو تو 7 دفعہ پڑھ لے بھائی. 7 دفعہ پڑھنا مشکل ہو تو 3 دفعہ پڑھ لے. ارے 3 دفعہ مشکل ہے تو 1 ہی دفعہ پڑھ لے. یہ حضرت والا فرما رہے ہیں. بہت بڑا نام ہے اللہ کا, ان کو محبت اور اخلاص سے 1 دفعہ پکارنا بھی خالی نہیں جائے گا. اب بتاؤ اس سے زیادہ اور کیا آسانی دوں گا. بہت ہی ظالم ہوگا وہ شخص جو 1 دفعہ کہنے سے بھی گاہری کرے. کتنا نزول ہے. اگر اللہ والوں کی جوتیاں اختر نے نہ اٹھائی ہوتی تو اتنا نزول کرنا مشکل تھا, 500 سے کم نہ کرتا. لیکن چونکہ اللہ کے فضل سے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائیں, کان میں ان کی باتیں پڑی ہوئی ہیں, 500 سے 1 دفعہ کر دیا. اور جو سن رہے ہیں تو بغیر پوچھے خامہ خائی شروع مت کر دیں, شیخ سے پوچھ لیں. اور اس میں جیسے لکھا ہے 500 دفعہ, تو اللہ تعالیٰ تو بہت پیارے ہیں, 1 دفعہ بھی پڑھنے سے مصیبت ٹال دیں گے. تو یار ہمارا ہی 500 دفعہ اگر پڑھنا بھی ہو, اس میں ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ موجودہ شیخ نے طریقہ بتایا تھا, فیملی کو بٹھا لیں, سب لوگ 100 دفعہ پڑھ لیں, کوئی 50 دفعہ پڑھ لیں, یعنی سب مل کے پڑھ لیں 500 دفعہ. ایک اکیلا آدمی نہ پڑھے, خصوصاً خواتین تو بالکل نہ پڑھیں. ویسے تو چھوٹا سا یا ارحم الراحمین, مگر یہ ہے کہ مل کے پڑھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. اور ہمارے شیخ نے دیکھیں کتنا کم کر دیا حضرت والا نے, 500 نہیں تو 111, ورنہ 70 دفعہ, ورنہ 7 دفعہ, ورنہ 3 دفعہ, ورنہ 1 دفعہ پڑھ لوں بھائی. میرے شیخ نے سنایا تھا کہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے مجھے حضرت یعنی حضرت شیخ پھلپوری کو لکھا کہ 70 مرتبہ صلاۃً تنجینا پڑھ لیا کرو. اس وقت شیخ پھلپوری جونپور میں پڑھاتے تھے, تو حضرت نے حضرت حکیم الامت کے لکھا میں تو 16 سبق پڑھاتا ہوں, بالکل ہی تھک جاتا ہوں. حکیم الامت نے تحریر فرمایا, اچھا 70 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں. دیکھیں حضرت تھانوی نے 1 پر 10 کا وعدہ ہے, فلاح عاشر امثالیہ, 7 کو 10 سے ضرب دو, آپ کو 70 کا ثواب مل جائے گا. بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ہی یہ پیش کیا ہے کہ 500 مرتبہ نہ صحیح, 111 بار صحیح. 111 کافی کا ابجد ہے, اللہ کے 99 ناموں سے میں سے کافی ہے. 111 مرتبہ اگر پڑھ لو تو اللہ کے نام کافی کا عدد پورا ہو گیا, اس لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. اور یہ نہ ہو تو 70 مرتبہ ہی بعض اورات کا پڑھنا حدیثوں میں آتا ہے, اور 7 مرتبہ بھی آتا ہے. کم سے کم 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے, اس لیے کم سے کم 3 دفعہ تو پڑھ ہی لو سنت کی نیت سے. اور بعضوں نے لکھا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, یہ 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. اس آیت کی برکت سے ان کا غصہ ٹھیک ہو گیا. اور درود شریف پڑھنا بھی بڑا مفید ہے. اور اللہ کی شان رحمت کو سوچیں کہ ہمیں بھی قیامت کے اللہ سے رحمت لینا ہے, اس لیے اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیں, خود تکلیف اٹھا لیں, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں. اور یہ نیک بندوں کی علامات میں سے ہیں. ان الابرار لفی نعیم میں ہیں. ابرار جمع ہے برون کی, برون کے معنی ہیں نیک. خواجہ حسن بصیر ابرار کی تفسیر فرماتے ہیں, الذین لا یؤذون ذرا, نیک بندے وہ ہیں جو چوٹیوں کو بھی تکلیف نہ دیں, ولا یرضون شرا, اور اللہ کی نافرمانی سے خوش ناراض رہیں, خوش بھی نہیں ہوتے. اگر دوسروں کو بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ لیں تو دل میں دکھ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہائے یہ میرے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. نیک بندوں کی 2 علامات ہو گئیں, چوٹیوں کو تکلیف نہیں دیتے اور اللہ کی نافرمانی سے راضی نہیں ہوتے. اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے, خصوصاً غصے کی حالت میں, کیونکہ غصے میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے. اس لیے غصے میں آدمی دوسروں کو زیادہ تکلیف پہنچا دیتا ہے. بہت سے لوگ چپکے چپکے سے بیوی کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں, غصہ نہیں ہوتا, مگر اندر اندر ان کے اخلاق, ان کے چہرے کے ایکسپریشن جسے کہتے ہیں انگلش میں, چہرے کے ان کے تاثرات, وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایسے انداز اپنائیں گے کہ بیوی بالکل ڈر جائے گی. جیسے رات کو ہی ایک صاحب میاں بیوی کی لڑائی, اچھے خاصے. اتنی آج کل گرمیوں میں زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں شاید. وہ پتا چلا شوہر صاحب بھی عجیب آدمی ہیں غصے میں, یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصہ ضبط تو کر لیتے ہیں مگر ان کی زبان وہ دانت ایسے بناتے ہیں ڈرائی کولا ہوتا ہے. میاں بیوی دونوں سے میں نے اسپیکر پہ بات کی, میں نے کہا کیوں لڑ رہے ہیں آپ کو کیا ہو گیا؟ تو بیوی صاحب بتا رہی ہیں کہ شوہر صاحب جو ہے وہ میں ایسی کسی عورتوں سے بات نہیں کرتا کیونکہ معاملہ ایسا تھا لڑائی ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ دونوں سامنے ہو جائیں اسپیکر پہ مجھے بتائیں. پھر ان کو سمجھایا تو شوہر صاحب دانت مینچ لیتے ہیں, بہت غصہ ان کو آنے لگتا ہے, کچھ کہتے نہیں بس دانت مینچ کے وہ غصے میں ہو جاتے ہیں. تو بیوی صاحب نے کیا کیا, وہ شوہر کا موبائل لے کے دیر مارا الماری پہ, موبائل توڑ دیا. دیکھیں دونوں کیسے لڑائی ہو رہی ہے, گھر کو بالکل عذاب بنایا. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ دونوں, اچھے خاصے دین پہ چلنے والے, شیطان نے بہکا دیا, موبائل ہی توڑ دیا غصے میں آ کے خاتون صاحبہ نے. پھر ان کو بھی سزا نفس کو بتائی, مگر بہت سے لوگ کچھ سزا پہ عمل کر لیتے ہیں غور سے سنتے نہیں, ایک سزا پہ عمل نہیں کیا. میں نے اس میں ہر کسی کو یہ بات بتائی کہ نفس کو سزا دینے کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ 10 دن تک کسی کو 40 دن تک مستقل علاج اور غضب پڑھیں. یہ علاج کبیر میں نے یہ بھی بولا تھا, اور ان خاتون سے میں نے کہا تھا شاید سن بھی رہی ہوں گی کہ بھائی علاج الغضب کے آخر میں جو غصے کو ضبط کرنے والی باتیں ہیں اس کو پڑھ لیا کریں, اس سے یہ فائدہ ہوگا. بھائی غصہ تو اس وقت تو کنٹرول کر لیا, نفس کو سزا دے دی, بس سامنے کیونکہ آپ غصے کی مریض ہیں آپ کو بار بار جب حدیثیں سامنے رہیں گی یہ ساری باتیں سامنے رہیں گی تو پھر آپ کو غصے کے وقت غصے کی باتیں یاد آ جائیں گی. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی صرف نفس کو سزا نہیں دینی بلکہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو آپ کے اندر بیماری پائی جاتی ہے اس کو بار بار پڑھنا بھی ہے, اس سے پڑھنے سے فائدہ ہوگا, دل میں اتر جائے گی. کیونکہ ایک دفعہ سے کام نہیں بنتا, مستقل 40 دن تک جب بات بات پڑھے گا تو پھر ایک شخص کو بہت غصہ آتا تھا ہمارے حضرت شاہ فیروز احمد صاحب کے پاس, میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہتے, حضرت نے بڑی سختی کی ان کے اوپر. تو میں کوئی سزا نہیں دے رہا, صرف یہ علاج الغضب کا پرچہ روزانہ پڑھ کے مجھے آپ کو بتانا ہے. تو 2 دن پڑھا انہوں نے, تیسرے دن آیا حضرت نے کلاس لے لی. کیوں نہیں پڑھا آج, کیوں مجھے اطلاع نہیں کی؟ مستقل ان کی کلاس لی اور ماشاء اللہ پھر انہوں نے 12 دن تک تو مجاہدہ کیا, حضرت پیچھے لگے رہے, اور پھر 40 دن تک پڑھ کے دکھایا بالکل حلیم التوا ہو گئے ماشاء اللہ. حضرت نے فرمایا ابھی بھی بھروسہ نہیں ہے, کسی وقت بھی نفس دوبارہ پٹک دے گا کیونکہ غصے کی بیماری آپ کے اندر پائی جاتی ہے بہت زیادہ, بیماری ختم تھوڑی ہوتی دوبارہ ابھر کے آ جاتی ہے. اللہ مہران ہمیں کوئی کہانیاں تھوڑی مجھے سنائی ہوتی ہیں, بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم لوگ بھی اس میں بھی سدھر جاؤں. ایک اچھا جس کو زیادہ طاقت ہوتی ہے اسی کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے, لیکن اگر اس کی طاقت سے زیادہ طاقت والا آ جائے تب اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر احسن صاحب ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, تو ہنس کر کہنے لگے غصہ بڑا چالاک ہے, پاگل نہیں ہوتا, کیونکہ جس کو غصہ چڑھا ہے اگر اس سے دگنا طاقت والا آ جائے تو چھرا یا پستول لیے ہوئے وہ دگنا طاقت والا آ جائے, اس کے ہاتھ میں چھرا بھی ہو پستول بھی. تو جن کو غصہ چڑھا ہوا تھا جو ابھی کہہ رہے تھے میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, ان کو ایسی عقل آ جائے گی کہ ایسا تیز بھاگیں گے پوچھو مت. تو یہ غصہ پاگل نہیں ہے, بڑا چالاک ہے. غصہ اپنے سے کمزوروں پر پاگل ہوتا ہے. جب اس سے زیادہ طاقت والا کوئی پہلوان آ جائے گا اس کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ ہمیں گرا دے گا, وہاں اس کو ایک دم عقل آ جائے گی, ہاتھ جوڑے گا, پاؤں پکڑے گا, رونے بھی لگے گا, کہے گا بھائی معاف کر دو, سارا غصہ غائب, ایسا غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ. لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ حالات غضب میں بھی اپنے نفس پر غالب رہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کتنے طاقتور تھے, قرآن پاک میں اعلان ہو رہا ہے کہ آپ نے پپتی کو ایک گھونسا مارا, فقضا علیہ, ایک ہی گھونسے میں اس کا کام تمام ہو گیا. جس کے گھونسے میں اتنی طاقت ہو اس سے اس کی قوت کا اندازہ کر لیں. ایک بار اللہ کے حکم سے پتھر کی چٹان پر ڈنڈا مارا تو چٹان اڑ گئی, دوسری بار مارا دوسری تہ اڑ گئی, تیسری بار ان کی لاٹھی کی ضرب سے چٹان جب اڑی تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں ایک ہرا پتا تھا وہ اپنا رزق کھا رہا تھا. 3 چٹانوں کے اندر کہیں کوئی سوراخ بھی نہیں تھا. اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھانا تھا کہ ہم رزق کیسے پہنچاتے ہیں. وما من دابۃن کی تفسیر کے ذیل میں علامہ علوسی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا تھا کہ اللہ ساری دنیا کو رزق کس طرح دیتا ہے. یہ شک و شبہ نہیں تھا, انبیاء کو شک نہیں ہوتا, ان کا ایمان کامل ہوتا ہے, بس ایک خیال تھا. تفصیل جاننے کے لیے اللہ کیسے رزق دیتا ہے, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت حکم دیا چٹان پر لاٹھی مارو. جب 3 چٹانیں اڑ گئیں دیکھا کہ اس کے اندر ایک کیڑا ہے, ہرا ہرا پتا کھا رہا ہے, اور کیڑا ایک وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے. ذرا اس کا وظیفہ بھی سن لیجئے. وہ اللہ میاں کو یاد کر رہا تھا, تیسرے پتھر کی چٹان کے نیچے چھپا ہوا کیا کہہ رہا تھا. سبحانہ مئی ارانی پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے، پاک ہے وہ جو تین چٹانوں کے نیچے چھپے ہوئے کیڑے کو دیکھ رہا ہے، بتائیے ہمیں کیسے دیکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ. وہ یسمعون کلامی، جو میری بات کو سنتا ہے، وہ یعرف مکانی، جو میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، وہ یذکرونی ولا ینسانی، جو ہمیشہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ کسی وقت روزی نہ ملے. جن موسیٰ علیہ السلام کی اتنی طاقت تھی کہ انہیں کے ریور سے نبوت کے ملنے سے پہلے ایک بکری بھاگ گئی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ بڑے مفسر ہیں، اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ایک بار ایک بکری ان کے ریور سے بھاگ گئی، اس کو پکڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام دوڑے، وہ بھاگتے بھاگتے میلوں دوڑ گئی. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہے، کانٹوں سے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے. بکری کا بھی یہی حال ہو گیا، تمام کانٹے چپ گئے، اس کے پاؤں سے بھی خون بہ رہا تھا. آخر میں وہ تھک گئی اور کھڑی ہو کر ہانپنے لگی. بکریوں کو میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، بچے کھڑے بھاگتے ہیں بہت، ایک دم ہانپنے لگتے ہیں. تب آپ نے اس بکری کو پکڑ لیا، موسیٰ علیہ السلام نے بکری کو پکڑ لیا. بتائیے اگر ہم آپ پکڑتے تو کیا کرتے، نہ معلوم کتنی پٹائی کرتے، بلکہ چھری سے ذبح کر ڈالتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے کانٹوں سے پہلے اس بکری کے کانٹے نکالے، اس کے پیر دبانے لگے، اس کے بعد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، جہاں سے وہ بکری بھاگی تھی اس جگہ تک پہنچا دیا. اس وقت آپ کو غصہ نہیں آیا، بلکہ آپ کے آنسو بہ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اے بکری، اگر تجھ کو موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر تو رحم کرتی، تو نے اپنے کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈالا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، فرشتوں نے اس وقت اللہ سے گزارش کیا، اللہ یہ شخص نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے، اتنا صبر، اتنی برداشت، اتنا حلم، اے اللہ اپنی رحمت سے آپ اس کو نبی بنا دیجئے. اللہ نے فرمایا، میں نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہوا تھا، یہ ہمارے علم میں نبی ہیں، جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قوت برداشت بھی عطا کرتا ہے. یہ کیا کہ ذرا سا غصہ آیا اور پاگل ہو گئے. ایک صحابی تھے، نئے نئے اسلام لائے، ان کو معلوم ہی تھا مسجد کے آداب کیا ہے، تو آیا اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں. صحابہ دوڑے، ہیں کیا کر رہے ہو، اس کو ڈانٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تظلموہ، اس کا پیشاب منقطع مت کرو، یعنی اس کو پیشاب کرنے سے منع مت کرو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. جب اطمینان سے وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا، نرمی سے سمجھایا کہ بھائی، مسجد اللہ کے ذکر، نماز و تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہے، مسجد میں پیشاب کرنا، گندگی پھیلانا بری بات ہے. پھر آپ نے فرمایا، ایک بالٹی پانی لاؤ اور پیشاب پر بہا دیا. مولانا سید سلیمان ندوی خطبات پہ مدارس میں لکھتے ہیں، ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر جیسی برداشت، صبر اور عقل کامل نہیں کہیں نہیں پائی، کیونکہ ایسے وقت جب کسی مقدس جگہ کوئی پیشاب کرنے لگے تو انسان کی عقل ٹھیک نہیں رہتی، کیونکہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال عقل سے میں کافر ہو کر حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اپنی حسن تدبیر سے پوری مسجد کو ناپاک ہونے سے بچا لیا. اس وقت عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، کیونکہ اگر اس حالت میں دوڑا لیا جاتا تو ساری مسجد ناپاک ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا، اس سے تھوڑی سی جگہ ہی ناپاک ہوئی جو آسانی سے پاک ہو گئی. اس سے منشا یہ بتلانا ہے کہ تحمل بہت بڑی چیز ہے. اونٹ چرانے والی قوم کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اکبر الہبادی نے کیا خوب کہا ہے، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، 10.5 سال خلافت کی، جن کے نام سے عیسائی ملکوں کے بادشاہ کانپتے تھے، ایسر و کسرا کے جھنڈے سر نگو ہو جاتے تھے. ایک دن فرمانے لگے، اے عمر، تو اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتیوں میں صدقہ ہے کہ آج اے عمر تو سلطنت کر رہا ہے، امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے. ایک دن ان سے کسی نے پوچھا، آپ کے غصے کا کیا حال ہے، آپ تو بڑے غصے والے آدمی ہیں. فرمایا، پہلے ہمارا غصہ اسلام کے خلاف تھا، اب کافروں کے خلاف ہے، اب تو میں ادنا مسلمان کا بھی اکرام کرتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے تھے، افریقہ کے غلام تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، یا سیدی بلال، اے میرے سردار بلال، بھلا بتائیے، سرداران قریش میں سے معزز خاندان کا فرد، نبی کا پیارا وزیر، ایک حبشی غلام کو سیدی کہہ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے عمر فاروق رضوان اللہ علیہ اجمعین. یہ دو ایسے وزیر تھے جن سے 12-12 بجے رات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیتے تھے. کوئی اور صحابی وہاں نہیں ہوتا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے ایک دن نکل گیا, اے بلال تم کالے ہو. فوراً خیال آیا میرے منہ سے کیا نکل گیا, ایک بات بتا دوں, جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, ان کی خطاؤں پر اللہ ان کو تنبیہ فرما دیتے ہیں, ان کو اپنی خطاؤں کا احساس ہو جاتا ہے. یہ احساس ہونا علامت ہے کہ یہ شخص اللہ کے یہاں مقبول ہے. لہٰذا فوراً احساس ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹ گئے. فرمایا اے بلال, عمر زمین پر لیٹ گیا, تم اپنے پاؤں سے عمر کے جسم پر چلو تاکہ قیامت کے عمر کی خطا معاف ہو جائے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہیں چلے. فرمایا آپ اللہ کے نبی کے پیارے ہیں اور اللہ کے نبی کے خسر ہیں. آپ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امت کی ماں ہے, بھلا ایسے معزز کے جسم پر میں پاؤں رکھ سکتا ہوں؟ بس میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اپنا کام بنا گئے. خلافت کے زمانے میں ایک دن خیال آیا, اے عمر تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے. یہ محض وسوسہ تھا, تکبر نہیں تھا, صرف خیال آ گیا تھا. فوراً ایک پانی کی بوتل اٹھائی, مشک اٹھائی, پانی بھر کر کندھے پر لادا, ایک غریب مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھول دو, پردہ کرا لو, عمر پانی بھرنے آیا ہے. یہ کون ہے؟ خلیفہ راشد ہے, امیر المومنین ہے, سلطنت ہاتھ میں ہے. انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ نفس کو مٹانے کے لیے. بزرگوں نے اپنے نفس کو اس طرح سے مٹایا ہے. غصے کے بارے میں واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے بندوں کی, مقبول بندوں کی نشانی یہ ہے کہ اگر خطا ہو جاتی ہے تو فوراً معافی مانگتے ہیں, استغفار توبہ میں دیر نہیں کرتے. کیونکہ جب کافروں کی بھی استغفار مفید ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ہوگا؟ باقی ان شاء اللہ کل. بڑی پیاری کتاب ہے علاج الغضب جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مجھے صرف یہ ہوش دلانا تھا کہ ہم ان باتوں کا تکرار کرنے سے فائدہ ہوتا ہے, سبق تازہ ہو جاتا ہے. یہ ہماری روحانی غذائیں. ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا حیم یا قیوم, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجود والمن والعطاء والاحسان, صلی اللہ علی نبی الامین. یا اللہ ہمیں بھی ان واقعات کے صدقے, ہم مجھے سب سے زیادہ اور ہم سب کو, اور جو مرد سن رہے ہیں, جو خواتین سن رہی ہیں, ہم سب کو حلم اور برداشت عطا فرما, تحمل عطا فرما. جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم برداشت کریں اور برداشت کی ہمت عطا فرما, صبر کریں, انتقام نہ لیں, معاف کر دیں, غصے کو پینے والا بنا. ہمارے شیخ جو فرماتے ہیں, حضرت میر صاحب کی ڈائری سے یہ بات نکلی تھی کہ چہرے پر بشاشت ہو, لبوں پہ مسکراہٹ ہو, اور لہجے میں نرمی ہو, اور مخلوق خدا پہ شفقت اور رحمت ہو. ان چار باتوں پہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے چہرے کے, ہمارے شیخ تو یہی فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے کے صحیح کرو, ایسے چہرے مت کرو کہ غصے والا چہرہ بنا کر آ جاؤ میرے پاس یا اپنے بیوی بچوں کے پاس. یا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دیجیے, ہم سب پہ فضل فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں رحم دل بنا, حلیم الطبع بنا, برداشت طبیعت میں برداشت عطا فرما, رفیق القلب بنا, ہمارا دل اللہ کی محبت میں نرم ہو جائے, اور رحیم المزاج بنا, مزاج میں شان رحمت کا غلبہ ہو. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہی ان کی خوبیاں تھیں. اے اللہ فضل فرما دیجیے. اے اللہ آپ تو جیسے ابھی پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے صدقے میں جو خود گمراہ تھے اوروں کے حادی بن گئے ان کی صحبت سے, اور صحابہ کرام نے جب توبہ کی, سچی توبہ کی, پھر کبھی اس گناہ کی طرف لوٹ کے بھی نہیں آئے. کیسے پیارے تھے صحابہ کرام, یعنی اس گندے کام کو فوراً چھوڑ کے سچی توبہ کر لی. اے اللہ ہمیں بھی ایسی سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے. یا اللہ خاص فضل فرما دیجیے, ہمیں اپنے اکابرین سے حسن ظن عطا فرما, صحابہ کرام کی محبت دل میں اتار دے, ایسا ایمان ایسا یقین دے دے جیسے آپ نے صحابہ کرام کو دیا تھا. کچھ ذرہ ہمیں اس کا بھی عطا فرما دیجیے. دنیا میں کیسے ہی حالات ہوں, بس ہمیں اپنی فائل درست رکھنے کی توفیق عطا فرما. فتنے کا زمانہ ہے, ہم سب کو تمام فتنوں سے بچا لیجیے, ہماری اصلاح فرما دیجیے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اے اللہ میرے گھر میں اور جس جس کے گھر میں جو جو بیمار ہیں, بخار ہے, پریشان بخار ہے, میری بیٹیاں بیمار بخار ہے, اور بھی جو لوگ جہاں جہاں بخار ہیں, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. خاص فضل فرما دیجیے اللہ. یا اللہ ہمارے خاندان میں, رشتہ داروں میں, اور ہمارے دوستوں میں جو جو بیمار ہیں, سب کو صحت عطا فرما دیجیے. کہ اللہ ہفتے اتوار کو سفر کا ارادہ ہے. حضرت شیخ نے فرمایا حضرت والا شاہ فیروز احمد صاحب نے ٹنڈو باغوں کے سفر کا, اے اللہ ہمت عطا فرما, طاقت عطا فرما, راحت عطا فرما, آخر سے سفر ہو, خوب کام لے لیجیے, قبول فرما لیجیے, اخلاص عطا فرما, لوگوں کی دلوں محبت ڈال دیں, ہمت طاقت دے دے, موسم کو معتدل فرما دیں, عافیت والا موسم فرما دیجیے, اور یا اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیجیے. عاشقوں میں جینا, عاشقوں میں مرنا نصیب فرما, اے اللہ اللہ والا بنا دے, ہمارے دوستوں کو بھی اللہ والا بنا دے, ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی رابعہ بصیرہ بنا دے, زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دیجیے, اچھے اخلاق نصیب فرما دیجیے, اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق نصیب فرما دیجیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اچھے اخلاق نصیب فرما دیجیے, گھر کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرما, انتقام نہ لیں اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ. سماج میں بڑی لمبی مجلس ہو گئی, کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے ہمارے ٹائم کی رکاوٹ ہوتی ہے.